الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس دنیا کے اندر دین پر چلنے اور نہ چلنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے حالات کے سازگار یا ناگوار ہونے کے باوجود موافق یا مخالف ہونے کے باوجود اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. دوسرے قسم وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو کسی طور بھی پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، چاہے حالات سازگار ہوں چاہے حالات ناگوار ہوں، ان کے موافق ہوں یا ان کے مخالف ہوں، وہ اللہ کے حکموں کی پیروی کسی طور بھی کرنا پسند نہیں کرتے. تیسری قسم وہ ہے جو اگر دل چاہتا ہے، رکاوٹیں راستے میں حائل نہیں ہیں، دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی دقت، پریشانی، کلفت، تکلف، تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں ہے، تب تو وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. لیکن جہاں چھوٹی سی معمولی سی اپنوں کی، پرایوں کی، اندر کی، باہر کی طرف سے رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں، تو پھر وہ اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال کر ان رکاوٹوں کو واقعی رکاوٹ جان کر اس اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے رک جاتے ہیں. دین کی راہ میں رکاوٹ بننے والی تین چیزیں ہیں. دین پر چلنا جن کی وجہ سے آدمی کو مشکل محسوس ہوتا ہے، وہ تین چیزیں، ایک انسان کا اپنا نفس ہے، دوسرے شیطان ہے، اور تیسرے خود انسانی برادری، خود انسان ہے. نفس اس کی حالت تو ضدی بچے کے جیسی ہے کہ وہ خواہشات پر انسانوں کو آمادہ کرتا ہے، اور جب تک اس کی خواہش کو پورا نہیں کر دیا جاتا، اس کو مکمل نہیں کر دیا جاتا، اس ضرورت کو، اس داعیے کو مکمل نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک وہ اپنے تقاضوں کو بار بار پیش کرتا رہتا ہے. کھانے کی لائن سے ہو، پینے کی لائن سے ہو، خواہشات کو جائز ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کی شکل میں ہو، سنتوں کے چھوڑنے کی شکل میں ہو، احکام کو توڑنے کی شکل میں ہو، اللہ کی احکام کی خلاف ورزی کی شکل میں ہو، دوسری کسی بھی شکلوں میں ہو، انسان کے نفس اس کو خواہشات پر ابھارتا ہے، اور یہی خواہشات اس کی ہوتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس کے تقاضے کو پورا کر دے، اور جب تک اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، وہ بار بار اپنے تقاضوں کو پیش کرتا ہی رہتا ہے. یہ ضدی بچے کے مانند ہوتا ہے کہ جب تک بچے کو اس کی اپنی خواہش کے موافق اس کی چیزیں دے دی نہیں جاتی، اس وقت تک وہ خاموش نہیں ہوتا. دوسرا رکاوٹ ڈالنے والا اور مانع ہے شیطان. یہ رکاوٹیں انسانوں کے حساب سے ڈالتا ہے، مالداروں کو مال کے طریقے سے گمراہ کرتا ہے، غریبوں کو غربت کے طریقے سے گمراہ کرتا ہے، بے علموں کو جہالت کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، علم والوں کو علم کی راہ سے گمراہ کرتا ہے. جب اللہ پاک نے اس کو نکلنے کا حکم دیا تھا جنت سے اور اس کو دھتکار دیا تھا، تو اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں آپ کے راستے میں ان لوگوں کے لیے بیٹھ جاؤں گا. جیسے دھرنا دینے کے لیے، احتجاج کے لیے لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جسے ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لوگوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کو راستہ بدل کر کے دوسری راستے اپنے منزل تک، اپنے مقصد تک پہنچنا پڑتا ہے. تو شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بھی آپ کے راستے میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھا کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ہاتھوں کی طرف سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور میں ان کی پشت پیٹھ کی طرف سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا اور میں ان کی بائیں طرف سے آؤں گا. سامنے کی طرف سے آنا یہ ہے کہ آخرت کو بلا دوں گا، پیچھے کی طرف سے آنا یہ ہے کہ دنیا کو ان کی نظروں میں بڑا بنا دوں گا، داہنی طرف سے آنا یہ ہے کہ جنت کے شوق کو بلا دوں گا، بائیں طرف سے آنا یہ ہے کہ جہنم کے خوف کو بلا دوں گا. تو شیطان یہ وہ انسان کا دشمن ہے اور دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا، یہ ایسا مانع ہے جو بقول بعض علماء کے نہ تو رشوت کو قبول کرتا ہے نہ سفارش کو قبول کرتا ہے. کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ اس مرتبہ میں تیری بات کو مان لیتا ہوں لیکن اس کے بعد پھر کبھی تو میری راہ میں حائل نہیں ہونا، مجھے دین پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں اور مشکلات کے لیے پیش نہیں کرنا، تو وہ اسی سفارش کو، اس آرزو اور تمنا کو قبول نہیں کرتا. یہ دوسرے کسی اور طریقے سے وہ اس کو رشوتیں دے تو وہ اس کے رشوت کے لینے پر بھی آمادہ نہیں ہوتا. تو شیطان یہ دوسرا دشمن ہے، یہ دوسری شے ہے، جو دوسرا معنی ہے جو انسان کے لیے اس کے دین پر عمل کرنے میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے. تیسری رکاوٹ بننے والی چیز وہ خود انسان ہے. اولاد کے لیے والدین بن جاتے ہیں، کبھی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے بیٹا تو والدین کہتے ہیں کہ اس اتنی کم عمر میں داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے، چہرہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی کم عمر میں سنت کا لباس اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے، آخری عمر میں دیکھا جائے گا، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، یہ کام تو اس وقت کے کرنے کے ہیں. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ موت کسی کو بول کر نہیں آتی، کسی کو اس کی اپنی موت کا پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی والدین رکاوٹ بنتے ہیں اپنی اولاد کی دینداری کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے. والدین دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اولاد دباؤ ڈالتی ہے، والدین چاہتے ہیں کہ گھر ٹی ویوں جیسی نوسط سے خالی ہو، اولاد کے دباؤ پر ان کے زور پر رکھنا پڑتا ہے. شوہر چاہتا ہے کہ دین پر عمل کرے لیکن بیویاں اس کی راہ میں رکاوٹ اور مارا بن جاتے ہیں، بیویاں چاہتی ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے لیکن خاوند اور شوہر ان کے رکاوٹ بن جاتے ہیں. سنتوں کے طریقے سے اپنے غموں کو کوئی پورا کرنا چاہتا ہے، غموں کے ماحول میں سنت کو لانا چاہتا ہے، خوشی کے ماحول میں سنت کو لانا چاہتا ہے، شادیوں کو سنت طریقے سے سادے انداز سے کرنا چاہتا ہے، تو رکاوٹیں آ جاتی ہیں رشتہ داروں کی شکل میں. تو یہ جو والدین کے لیے اولاد، اولاد کے لیے والدین، بھائی کے لیے بھائی، بھائی کے لیے بہن، بہن کے لیے بھائی، یا ایسے ہی برادریوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے لوگ، بہت سارے لوگ دین پر عمل کرنے سے اس واسطے بھی رک جاتے ہیں کہ اگر ہم دیندار بننا شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے کہنے کا خیال رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ تیسری شے. ان رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام استقامت ہے. نفس کسی چیز کا اللہ کے حکم کو توڑنے پر دباؤ ڈال رہا ہے، اس کی مخالفت کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، حسن کو دیکھنے کی پر نظر کو آمادہ کر رہا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لینا، غیبت کرنے میں نفس مزہ محسوس کرتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اپنی زبان کو روک لینا، غلط جگہوں پر جانے کے لیے، جھوٹ بات کے کہنے کے لیے، دوسروں کی چغلیاں اٹھانے کے لیے، اچھے لوگوں سے بدگمانیاں کرنے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے نفس کو لذت محسوس ہوتی ہے اور ان سب چیزوں کے لیے انسان کو اس کا نفس آمادہ کرتا ہے. اس کے اس تقاضے کے باوجود اپنے آپ کو ان کاموں سے روکنا اور اس کی اس خواہش کے خلاف کرنا، یہ ہوگا استقامت. شیطان رکاوٹیں ڈال رہا ہے، اس کی شیطانی رکاوٹوں کے باوجود ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنا اور چل کر دکھانا، یہ ہے استقامت. برادری کے دباؤ، برادری کے خیال سے جس قسم کی بے دینی کے ماحول میں بندہ گھس جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے اور اپنا لیتا ہے، اس بے دینی کی راہ پر چلنے کے بجائے دینداری والے ماحول کو اختیار کرنا، سنتوں کو اپنانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور والدین کے کہنے کو اس صورت میں نہ ماننا، شوہروں کے کہنے کو بس پشت ڈال دینا، اپنوں پرایوں کا اس میں لحاظ نہیں کرنا، یہ چیز کہلاتی ہے استقامت. قرآن کریم میں آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اپنے اس دعوے کے بعد اپنے اس ایمان پر اور اس کے تقاضوں پر پورا کرنے کے لیے جم جاتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی رکاوٹ اور مشکل کے پیش آنے کے وقت اس کے حکموں کو توڑنے کے بجائے ان تقاضوں کی مخالفت کرتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں. کب اترتے ہیں؟ مشکل وقتوں کے اندر. کب اترتے ہیں؟ جب ان کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تب اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہیں خوف کرنے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ جب اس جہان کو چھوڑ کر آخرت کے جہان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں کہ آئندہ کا تمہیں جو ڈر ہے، تمہیں جو خوف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، تمہارا کیا بنے گا، اس فکر کی ضرورت نہیں ہے. تم نے ایمان لا کر اپنے آپ کو استقامت کی صفت سے متصف کیا تھا، تم جم گئے تھے، تقاضوں کو تم نے پورا کیا تھا رکاوٹوں کے باوجود، تو تمہیں ڈر کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا کے چھوٹنے کا جو غم ہوتا ہے، ولا تحزنوا، اس غم کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ چھوٹنے کے غم تو اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا نعم البدل نہ ملے، اور جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو تم کو اس سے بہتر نعم البدل دیا جائے گا، اس سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، تو تمہیں غم کی ضرورت نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور یہ تو اس جہان میں آخر وقت میں فرشتہ اس کو بشارت دیتے ہیں، اور اس جہان میں جو اس کو ملنے والا ہے، اس دنیا میں آخرت میں جو اس کو ملنے والا ہے، اس کی بھی بشارت دیتے ہیں کہ وہاں جو تمہیں ملے گا وہ سب کچھ ملے گا جس کا نفس یہاں پر تقاضا کرتا ہے، وہ تقاضے وہاں بھی ہوں گے، لیکن تم نے چونکہ یہاں اپنے تقاضوں کو دبا دیا، مٹا دیا، ان کے خلاف ورزی کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، تو اب ان تقاضوں کے پورا کرنے کا سامان آخرت کی دنیا میں، اور وہ بھی اس کے اپنے انداز سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نزلا من غفور رحیم، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ رب الرحیم کی طرف سے میزبانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کا صلا اور جزا اور بدلہ ہے. استقامت کی صفت کے حکموں پر پورے اترنا، تقاضوں کو پورا کرنا، احکام پر چلنا، سنتوں پر چلنا رکاوٹوں کے آنے کے باوجود. حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے میں سفر کر رہے تھے کہ نیند کا تقاضا ہوا تو درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے. ایک آواز آئی کہ یاسر ری کن مثلی، وہ پریشان کہ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جو میرا نام بھی جانتی ہے اور مجھ سے مخاطب بھی. دو تین بار حیرت سے دیکھا، آخر میں پتا چلا کہ یہ آواز تو خود درخت سے آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سرری، جو ان کا نام تھا، تم میری طرح ہو جاؤ. جب انہیں یقین آ گیا کہ واقعی یہ آواز درخت ہی سے آ رہی ہے تو پوچھا کیفا کون مثلک، میں تمہاری طرح کیسے بن جاؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ لوگ مجھ پر پتھر مارتے ہیں اور میں ان کو پھل دیتا ہوں. بزرگان دین تھے، جواب تو اس نے دے دیا، ان کو ان کے اخلاق کیسے اپنانے ہیں وہ تو بتا دیا، لیکن اب ان کا ذہن یہاں سے منتقل ہوا کہ جب درخت اتنی اچھی صفت والی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ شے ہے، تو پھر وہ ایندھن کیسے بنتا ہے آگ کا، وہ آگ کی غذا کیسے بنتا ہے؟ یہی سوال انہوں نے درخت سے کر دیا کہ جب تیرے اندر اتنی اچھی صفت ہے کہ اس صفت کو اپنانے کی ترغیب تو مجھے دیتا ہے، تو یہ بتا کہ تو آگ کی غذا کیوں بن گیا، اللہ نے تجھے اس کے حوالے کیسے کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اندر ہوا بھر دی گئی ہے، اور اس ہوا کی وجہ سے کبھی میں دائیں ہلتا ہوں، کبھی میں بائیں کو جھکتا ہوں، یعنی میری حالت ایک حالت پر نہیں ہے، میں ایک طرف میں مائل نہیں ہوں، بلکہ جیسے حالات میرے ساتھ آتے رہتے ہیں میں ان کے مطابق ڈھل جایا کرتا ہوں. اس وجہ سے اللہ نے اس بری صفت کی بنیاد پر مجھے آگ کے حوالے کر دیا. سوچا جا سکتا ہے کہ دینداری کے معاملے میں جو بندے حالات موافق ہوں تو دینداری کو اپناتے ہیں، دیندار بنتے ہیں اور دین کو اپناتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں. اور دینداری کا ماحول نہ ہو، ناسازگار حالات ہو، ناگوار حالات ہو، مشکلات کا سامنا ہو، پریشانیاں سامنے ہوں، تو ایسی صورت میں جو حکموں کو چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، سنتوں کو چھوڑ دینے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. سبب اس کے اندر یہی ہے کہ جو استقامت کی صفت کو نہیں اپناتے، سازگار حالات میں دین پر چل رہے، ناسازگار حالات میں نہیں چلنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سازگار حالات میں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے، ناگوار حالات میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، سنتوں کو سازگار موافق حالات میں اپنا رہے ہیں اور ناموافق حالات میں چھوڑ رہے ہیں، ایسوں کی مثال تو اس درخت کی سی ہوئی جو آخر میں جہنم کا ایندھن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. استقامت کی صفت یہ وہ صفت ہے جس کا حکم خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، صحابہ کرام کو آیا. جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اس صفت کو اپنایا، اللہ نے ان کو اس کے ثمرات بھی ان کی زندگیوں اور آخرت کی زندگیوں میں دکھائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حلقہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ اور خدمت میں ہمیشہ رہا کرتا تھا. آغاز اسلام میں، ابتدائے اسلام میں، اسلام سے جڑنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے والے وہ غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے، جن کی طرف لوگوں کی نظریں نہیں اٹھتی، جن کے ہونے کی لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، جن کے نہ ہونے پر وہ لوگوں کو یاد نہیں آتے، ایسے لوگ حضور پاک علیہ السلام سے جڑنے والے تھے. آپ علیہ السلام نے جب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اطراف تو یہ غربا جمع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھنا، تمہاری تعلیمات کو سننا، یہ تو ہماری شان کے خلاف. اگر تم یہ کر سکو کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، ہمارے لیے الگ سے منتقل دین کی محفلوں کو جماؤ، تو پھر ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار. کیونکہ ان کا مقصد، حضرت پاک علیہ السلام کا مقصد اور نیت اور منشا اور ہمیشہ کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ان تک دین پہنچ جائے، وہ اللہ کے پیغام کو لینے والے بن جائیں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس میں کیا بری بات ہے، ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کی محفلوں کو، غربا کی محفل کو الگ کر دیتے ہیں اور ان امیروں کی محفل کو الگ کر دیتے ہیں. اللہ کا حکم آ گیا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے واسطے الگ سے محفلیں قائم کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے عمرا اور غربا کے درمیان میں تفریق کرنے کی، بلکہ اپنے آپ کو جمع کر رکھو انہی لوگوں کے ساتھ میں جو غریبی کی حالت میں بھی اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. تو استقامت کی صفت جب صحابہ کے اندر تھی تو اللہ پاک نے ان کے لیے ان کی اس علیحدگی کو گوارا نہیں کیا، عمرا سے ان کے امتیاز کو گوارا نہیں کیا، بلکہ عمرا کی مخالفت میں ان کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رعایت ضروری ہے، ان امیروں کی رعایت ضروری نہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے اوپر بھی مشکل حالات آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ جب جادوگروں سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں بھی موسیٰ کے رب کو ماننے والی بن گئی. فرعون سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے دعوے الوہیت کی، اپنے خدائی کی دعوے کی انکار کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے انکار گوارا نہیں کیا اور پھر ان کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا، ان کو سزا دی بھی. روایات کے اندر آتا ہے چاروں ہاتھوں کو، پیروں کو باندھ کر چاروں میں اس نے میخیں گاڑ دی، کیلے اس کے اندر ٹھونک دیے اور ان کے اوپر بھاری چٹان کو ڈال دیا. جس وقت ہی ان کے ساتھ یہ سارے حالات پیش آ رہے تھے، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے فرعون کے اس ظلم سے اور اس کے قوم کے ظلم سے نجات دیجیے اور اپنے جنت کے اندر، اپنے قرب میں مجھے ایک مقام اور ایک محل عطا فرمائیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. تو جس وقت وہ فرعون کے محل کو چھوڑ رہے تھے، اللہ کے پاس استقامت کی صفت کی وجہ سے وہ اپنا محل تیار کروا رہے تھے. روایات میں بعد یہ بھی آتا ہے کہ ان کو آدھی سزا تو دی جا چکی تھی لیکن جس وقت چٹان ان کے اوپر گرایا جانے والا تھا اس سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ نے فوراً روح قبض کر لی اور ان کے بے جان لاشے پر پھر وہ چٹان گری. تو یہ صفت استقامت، یہ وہ صفت ہے جس کے اپنانے کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو کیا صلہ ملا؟ ایک نقد صلہ تو وہ ملا جو دنیا کے اندر آدھی سزا سے ان کو بچا لے گیا، دوسرے یہ ملا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام کہنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی زوجہ اولا مطہرہ تھی، آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی. آپ کے نکاح میں اس وقت تک اس سے پہلے نہ کوئی بیوی آئی تھی نہ اس وقت کوئی اور تھی. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے علاوہ آپ کے نکاح میں کوئی اور تو ہے نہیں، تو پھر میں کسے سلام کہوں؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو اس کے ایمان پر جمنے کی برکت سے اور اس کے صلے میں اس کے انعام میں اللہ نے میری بیوی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. اللہ تعالی ہم سبوں کے لیے صفت استقامت کو اپنانا سہل فرمائے. فرعون کی ہی کے دربار کا ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے روایات کے اندر، کہ فرعون کے دربار میں وہاں کی جو بڑی بڑی عمرہ کی خواتین ہوا کرتی تھیں، ان کے بالوں کی اصلاح کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خاتون رہا کرتی تھی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکی تھی. جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو اس نے اس کو بلایا اور اس کی جو دو بیٹیاں تھیں ان کو بھی طلب کیا، اور پھر اس خاتون سے یہ کہنے لگا کہ اگر تم اپنی بیٹیوں کی زندگی چاہتی ہو تو پھر تمہیں اپنا ایمان چھوڑنا ہوگا، فرعون کے موسیٰ کے رب کا انکار کرنا ہوگا، اسلام کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم یہ نہیں کرو گی تو میں تمہاری دونوں بیٹیوں کو گرم گرم تیل جو کھولایا گیا تھا دیگوں کے اندر اس کے اندر ڈال دوں گا. اس نے کہا کہ تو جو کرنا ہے کر، میں اپنے اسلام سے ایمان سے باز نہیں آ سکتی، میں اپنے بیٹیوں کا خون ہونا تو گوارا کر سکتی ہوں، اپنے اسلام و ایمان کا خون ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی. اس کی بڑی بچی کو پکڑ کر کے ڈال دیا گیا تیل کے اندر، اس کی ہڈیاں نکل کر کے آ گئی، گوشت اور چمڑا اس کا الگ ہو گیا. دوسری بیٹی کو بھی ڈال دیا گیا. جس وقت یہ حالات پیش آ رہے تھے اس وقت میں اس کی بیٹی کی طرف سے اللہ نے اسے آواز سنائی کہ اماں جان، آپ مطمئن ہو جائیں، ہمیں اللہ نے بہشت میں آرام اور اطمینان کی حالت میں پہنچا دیا. بڑی بیٹی بھی اسی آگ کی اور اسی تیل کی نظر ہو گئی، چھوٹی بیٹی بھی اسی کی نظر ہو گئی، پھر اس کو بھی اسی حال میں اسی کے اندر ڈال دیا گیا. تو تینوں افراد وہ اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر گئے. دو تو بالکل معصوم تھے، ایک کو تو بالکل شعور نہیں تھا. اب اس کا صلہ اللہ پاک نے یہ دیا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ علیہ السلام کو سفر میں ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی. آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا کہ یہ فرعون کے دربار کی اس باندھی کی قبر سے آ رہی ہے جو جس باندھی نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نام پر اپنی جان دی تھی. اب تعالیٰ ہم سبوں پر اپنے وعدوں پر، اپنے حکموں پر چلنے اور ان کا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.